بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ہجر کی آیات 45 سے 50 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے مجید خاموشی، اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام ایران کے تیل کو قومیائے جانے کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہماری آج کی نشریات کا اختتام بھی ہوگا۔ تو سامعین یہ تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو خود سے انتہا پسندی کو دور کرنا ہوگا، اور اسے چاہیے کہ اسلام و فوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جارحانہ سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزراء کو سیاسی معاملات پر زیادہ بات کرنے سے روک دیا۔ اور روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والی افغان امن کانفرنس میں جنگ بندی پر تاکید کی گئی ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو خود سے انتہا پسندی کو دور کرنا ہوگا، اور اسے چاہیے کہ اسلام و فوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے۔ OIC کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں جو نیو یارک میں اسلام و فوبیا کے موضوع پر آن لائن منعقد ہوا، ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اجلاس کے پہلے مقرر کی حیثیت سے اسلام و فوبیا اور اس کا مقابلہ کیے جانے کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف پر روشنی ڈالی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ مسلم امہ کو نسل پرستی، مذہبی منافرت اور اسلام و فوبیا، خصوصاً مسلمانوں پر سفری پابندیوں اور اسلامی دہشت گردی جیسی من گھڑت اصطلاحات کے بارے میں مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی تعاون کی تنظیم کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغربی ملکوں کے حکام مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے اور تشدد آمیز اقدامات کی مذمت کریں، اور مسلمانوں کے ابتدائی انسانی حقوق کے منافع اقدامات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات بروئے کار لائیں۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہمیں اسلامی دنیا میں انتہا پسندی کے انسداد اور ان لوگوں کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے جو تکفیریت کے نفرت انگیز نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ عشروں کے دوران مغرب میں مسلمانوں کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کے لیے مختلف طریقے، من جملہ ذرائع ابلاغ اور مختلف گروہ سرگرم عمل رہے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں میں رعب و وحشت پھیلانا اور دہشت کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ بنا پر اس پر کنٹرول اور عالم اسلام کی جانب سے صورتحال کا مشترکہ طور پر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ نیو یارک میں ویڈیو لنک کے ذریعے ایک کانفرنس اسلامی جمہوریہ ایران کی تجویز اور اسلامی تعاون تنظیم کی منظوری کے بعد ہوئی۔ اس کانفرنس میں اسلامی ملکوں کے علاوہ بڑی تعداد میں مغربی ملکوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے خلیج فارس تعاون کونسل کے وزراء خارجہ کے 147 اجلاس کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ اس اجلاس میں جاری کردہ بیان میں پچھلے اجلاسوں کی طرح تبدیلیوں کے حقیقت پسندانہ ادراک کا فقدان ہے، اور یہ اس کونسل کے دوسرے ممالک پر سعودی حکومت کی ضد اور سیاسی دباؤ کے تسلسل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل کے کچھ ممبران کو سعودی حکومت کے دباؤ میں اب بھی ناکام ایرانوفوبیا منصوبے میں دلچسپی ہے۔ خطیب زادہ نے کہا کہ علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے پچھلی دہائیوں میں اس غلط رویے کے تسلسل کا کیا فائدہ ہے اور اس سے کیا حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے اپنائے گئے رویے سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت خلیج فارس تعاون کونسل اور اس کی میٹنگوں کو یرغمال بنا کر ان پر اپنے تباہ کن نظریات مسلط کر کے خطے میں نفرت اور تشدد کو فروغ دیتا ہے۔ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس کونسل میں جوہری معاہدے سے متعلق مضحکہ خیز دعووں سے متعلق کہا کہ جیسا کہ بارہا کہا گیا ہے، جوہری معاہدہ ایران، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مستقل اراکین اور جرمنی کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس پر ایک بار مذاکرات کیے گئے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے خطے کے معاملات کا تعلق غیر علاقائی ممالک سے نہیں ہے، اس لیے سعودی حکومت کی جانب سے اس کونسل سے بنیادی طور پر غیر متعلقہ معاملات کو شامل کرنے کی کوششوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ خطیب زادہ نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے کچھ ممبران کو بڑے پیمانے پر فوجی ساز و سامان خریدنے، غیر ملکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرنے، خطے میں ناجائز صہیونی ریاست کے لیے فضا ہموار کرنے اور فلسطینی امنگوں سے غداری جیسے اقدامات پر جواب دہ ہونا ہوگا۔ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ تینوں جزیرے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا لازمی جز ہیں۔ خطیب زادہ نے خلیج فارس تعاون کونسل کے اراکین سے مطالبہ کیا کہ وہ پرانے بیانات جاری کرنے کے بجائے علاقے کے حقائق پر توجہ دیتے ہوئے دوسروں پر بے بنیاد الزامات مت لگائیں اور علاقائی تعاون کا رویہ اپنائیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ ملک کے لیے اعلیٰ ترین دفاعی اہداف کے حصول کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ وزارت دفاع کے اعلیٰ ماہرین کی سالانہ کانفرنس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ رواں ایرانی سال کے دوران تمام تر پابندیوں اور خطرات کے باوجود ملک کی دفاعی صنعتوں نے شاندار ترقی کی ہے۔ ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع سے متعلق امریکی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر دفاع کہنا تھا کہ ایران پر غلبہ پانے کے لیے اس طرح کے اقدامات ماضی میں بھی امریکہ کی طرف سے کیے جاتے رہے ہیں اور اب بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن دشمنوں کی سازشیں نہ صرف یہ کہ کامیاب نہیں ہوئی بلکہ آج علاقے کی صورتحال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جارحانہ سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزراء کو سیاسی معاملات پر زیادہ بات کرنے سے روک دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے وزراء کو حکومتی کارکردگی اجاگر کرنے اور عوامی مفاد کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ مفادات کے ٹکراؤ اور تنقید کے پیش نظر بعض مشیران اور معاونین خصوصی کو ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ شبلی فراز اور فیصل واوڈا جلد دوبارہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھائیں گے۔ عامر کیانی کا بھی دوبارہ کابینہ میں واپسی کا امکان ہے۔ وزیراعظم نے میڈیا حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے شیخ رشید احمد کو متحرک رہنے کی ہدایت دی ہے۔ وزارت داخلہ کا لاہور میں بھی کیمپ آفس قائم کیا جا رہا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے انتظامات الگ کرنے کے لیے فیصل جاوید کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے، جبکہ میڈیا پر اقدامات کی تشہیر کی ذمہ داری شبلی فراز کے سپرد کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو پی ڈی ایم سے متعلق سخت بیان دینے سے بھی منع کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم کے بعد اب پاکستانی فوج کے سربراہ نے بھی ہندوستان کے ساتھ مستحکم تعلقات اور دنیا میں کثیر الجہتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ دو روزہ سیکورٹی ڈائلاگ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کہنا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مستحکم تعلقات مشرقی و مغربی نیز وسطی ایشیا کے خطے میں پائی جانے والی توانائیوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے جانے کی کنجی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے عالمی جنگ اور سرد جنگ کی تباہ کاریوں کو دیکھا ہے، انسانیت کے لیے جس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کثیر الجہتی اصول پر مبنی پلیٹ فارمز نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اس خطے کی تمام تر توانائیاں اور گنجائشیں جوہری صلاحیت کے حامل دو پڑوسی ملکوں کے درمیان یرغمال بنی ہوئی ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والی افغان امن کانفرنس میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان نے افغان فریقین سے تشدد میں کمی، جنگ بندی اور امن کے اہم نکات پر فوری بات چیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس کی میزبانی میں ہونے والی ماسکو کانفرنس میں طالبان، افغان حکومتی اور سیاسی نمائندوں کے علاوہ امریکی نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد، پاکستان اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں ترکی اور قطر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس شرکا کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں طالبان اور افغان حکومتی اور سیاسی نمائندوں سے بین الافغان مذاکرات میں اہم نکات، افغانستان میں تشدد روکنے اور فوری جنگ بندی اور افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ کابل ایئرپورٹ روڈ پر قائم ایک ہوٹل پر مسلح افراد کے حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ افغان میڈیا نے خبر دی ہے کہ جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد نے کابل ایئرپورٹ کے قریب واقع استقلال ہوٹل پر حملہ کر دیا، جہاں جمعیت اسلامی عطا محمد گروپ کا اجلاس ہونے والا تھا۔ میڈیا رپورٹوں بتایا گیا کہ ہوٹل کے اندر اور اس کے باہر شدید فائرنگ کی آوازیں کافی دیر تک سنی گئیں، تاہم اس حملے میں ہوئے ممکنہ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس حملے کی ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے۔ فرانس کے صدر آٹھویں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر امریکہ کی سرزنش کے بجائے ایران کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایران سے کہا کہ جوہری معاہدے کی بقول ان کے مزید خلاف ورزی کر کے معاملے کو پیچیدہ نہ بنائیں۔ رویٹرز کے مطابق صدر ایمانوئل میکرون نے خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے صدر کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کے باعث معاملہ پہلے ہی سنجیدہ ہے، جوہری معاملات مزید خراب نہ کریں۔ فرانسیسی صدر نے جمعرات کے روز کہا کہ ایران توقع کے مطابق ذمہ دارانہ رویہ اپنائے۔ صدر ایمانوئل میکرون نے دعویٰ بھی کیا کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرانس ایک مرتبہ پھر قابل اعتبار عمل کے آغاز کے لیے تیار ہے، جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کی جائے گی اور ایران کے خطے میں بیلسٹک میزائل حملوں کی کارروائیوں پر بھی قابو پایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے عالمی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ ایک دراز بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں حکومت مخالف سیاسی اتحاد پی ڈی ایم میں اختلاف۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع گفتگو کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم میں اختلاف۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے والے حزب اختلاف کی 11 جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم میں بظاہر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز پی ڈی ایم کے طویل اجلاس کے اختتام پر اس اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے چند جملوں پر مشتمل بیان دے کر پریس کانفرنس سے واپس چلے گئے، اس سے بھی حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان شگاف کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے صاف لفظوں میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے استعفوں پر تحفظات ہیں، اس نے اپنی مرکزی کمیٹی میں مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے، پی 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 کا جواب ملنے تک لانگ مارچ کو موخر سمجھا جائے۔ اس سے قبل پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جس کے اسکرین شاٹ مختلف ٹی وی چینلوں پر دکھائے گئے، وہ معاملے کی سنگینی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں وطن واپس آنے کا مشورہ دیا، وہیں صاف لفظوں میں کہا کہ اس حکومت کے خلاف لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا ہوگا۔ انہوں نے استعفوں کے معاملے کو میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ آئیں گے تب استعفے جمع کرائیں گے۔ پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے اختلافات، لانگ مارچ کے التوا اور رمضان کی آمد کے پیش نظر کم سے کم 3 سے 4 ماہ تک وزیراعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کو راحت ضرور مل گئی ہے، تاہم یہ سمجھنا بھی درست نہیں معلوم ہوتا کہ پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ان حلقوں کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اب بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے متحد ہو کر 2023 کے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو لا محالہ اس کے نتائج بھی 2018 جیسے برآمد ہوں گے اور تحریک انصاف بدستور حکومت میں جوں کی توں باقی رہے گی۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل میاں نواز شریف اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے آئندہ کے فیصلوں پر ہے، اور اس حوالے سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے، اور جیسا کہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مل کر جیل جانے کو تیار ہوں گے، بظاہر تو اس کا امکان دور تک دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر میاں نواز شریف وطن واپسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً تحریک انصاف کی حکومت کے لیے آئندہ 2 سال انتہائی سخت ثابت ہو سکتے ہیں۔
جیسا کہ ابھی ناظرین آپ نے ہمارے ساتھی کی ترتیب کردہ رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا کہ منگل کو گھنٹوں تک چلنے والا اجلاس جو کہ مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں ہوا ایک ڈرامائی انداز میں اختتام پذیر ہوا، اور دیر رات گئے فضل الرحمان صاحب واپس، جب باہر نکلے اجلاس کے باہر تو انہوں نے بہت ہی مختصر یا یوں کہا جائے کہ چند سیکنڈ میں پریس کانفرنس کو جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ لانگ مارچ ملتوی ہو گیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ لوگ ان کو روکتے رہے کہ آپ کچھ اور بیان دیں کچھ اور کہیے، لیکن وہ نہیں رکے اور صحافیوں کے سامنے سے چلے گئے۔ اگرچہ یوسف رضا گیلانی اور مریم نواز ان کے دائیں بائیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ رکے نہیں اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ اس دوران اجلاس کے درمیان سے جو خبریں آتی رہیں، ظاہر ہے کہ اسی کے پیش نظر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ شاید اختلافات اب کھل کر آ جائیں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور ہوا بھی یہی۔ اور اجلاس کے بعد جس طریقے سے مختلف پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس سے بہت کچھ واضح ہو گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار اور صحافی جناب سی آر شمسی صاحب، السلام علیکم جناب۔
جی جی وعلیکم السلام۔
شمسی صاحب، کیا یہ سمجھا جائے کہ منگل کے اجلاس کے بعد کافی حد تک پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر ضرور ہے، لیکن عملاً دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان استعفوں کے معاملے پر جو اختلاف رائے آیا ہے وہ ابھی تک بدستور موجود ہے، لیکن جو ہماری بات ہوئی ہے یا جو تاثر بن رہا ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی ہے، اور اس واقعہ کے بعد بھی جو مریم نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان تلخ مکالمہ ہوا تھا، وہ جو صدمہ تھا اس سے پی ڈی ایم کی جماعتیں آج نکلی ہیں اور انہوں نے اس اتحاد کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن جو استعفوں کا معاملہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تشنا رہے گا اور آگے چل کر اس معاملے پر بات چیت ہوتی رہے گی، لیکن ابھی تک لانگ مارچ پر تمام جماعتیں متفق ہیں، اور اس حوالے سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا آصف علی زرداری سے بھی رابطہ ہوا ہے اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، اور جن دونوں طرف سے کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے اس کو بچانا ہے اور اس کو آخر تک لے جانا ہے۔ جہاں تک ان جماعتوں کا جو اختلاف رائے سامنے آیا ہے، اس حوالے سے یہ بہت پہلے سے طے تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں کی تجویز سے اتفاق نہیں کر رہی تھی، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ اصرار تھا کہ فوری استعفے دے دیے جائیں اور پھر لانگ مارچ کیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو تجویز آئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہمیں کوئی فورم خالی نہیں چھوڑنا ہے، اور اس حوالے سے جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں 10 نشستوں پر وہ ضمنی الیکشن ہوئے، اس پہ کم و بیش اپوزیشن کی جماعتیں جیتی، اور پھر سینٹ کے الیکشن میں بھی جو حصہ لیا وہ پیپلز پارٹی کی تجویز پر بھی حصہ لیا، اور اس میں تینوں بڑی جماعتوں کو بلکہ چھوٹی جماعتوں کو بھی اپنا اپنا حصہ ملا ہے، اور ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور پیپلز پارٹی اس بات پر ان کے حلقے بتاتے ہیں کہ ہم جو لڑائی لڑنا چاہتے ہیں وہ پارلیمان کے اندر.
لیکن شمسی صاحب لانگ مارچ کو بھی تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے مشروط کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے.
نہیں, یہ میرا خیال ابھی وہ جو معاملہ آیا ہے اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے کہ وہ ایک غصے میں یا ایک ایسی بات کی گئی ہے, وگرنہ پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے کہ میاں نواز شریف کا واپسی کا بھی فوری کوئی امکان نظر نہیں آتا, اور ان پر جو مقدمات ہیں اس کی موجودگی میں تو بالکل ہی واپسی ناممکن ہے. یہ معاملہ طے پایا تھا جو پرسوں اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا بیریٹ ہوٹل میں, اس میں یہ طے پا گیا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا اور استعفوں کا معاملہ بعد میں زیر بحث آئے گا. لیکن کل کے اجلاس میں جو صورتحال بنی ہے اچانک, اور اس میں جو وہ گفتگو تھی وہ جو ابھی اجلاس کے دوران ہی میڈیا پر آ گئی, اس سے صورتحال جو ہے تھوڑی سی تنگ ہوئی ہے. لیکن ابھی تک جو حالات بتا رہے ہیں سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں بڑی جماعتیں, وہ اس پر اتفاق کر رہی ہیں کہ اگر پی ڈی ایم ٹوٹ گیا تو پھر جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کا نہ صرف وہ برقرار رہے گی بلکہ اس کی جو پالیسیاں ہیں وہ بھی اپوزیشن کا صفایا کر دیں گی.
جی, اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ایک اور سیاستدان جناب سردار نزاکت صاحب. السلام علیکم جناب. سردار نزاکت صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
جی جی بالکل آ رہی ہے آواز.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی موجودہ جو صورتحال ہے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان میں, مثلا اگر میں نام لوں نون لیگ اور خاص طور پر جمعیت علماء اسلام, ان دونوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے آصف علی زرداری کے بیانات پر جو اجلاس کے دوران ہوا, اور کھل کر کہا کہ ان کے بیانات سے دکھ ہوا ہے, اور تلخ مکالمے بھی ہوئے مریم نواز اور آصف زرداری صاحب کے درمیان. تو اب یہ خلیج کیا آئندہ چل کر کچھ اس کی بھرپائی ہو پائے گی, پٹے گی یا اور وسیع ہوگی؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ دس جماعتوں کا ایک اتحاد ہے, اس میں مختلف نظریات مختلف عقائد کے لوگ ہیں, اور اس میں جو اپنی اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کبھی ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اس میں جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے اپنے اپنے ویو پوائنٹ دیتی ہیں, اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی وہ اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی اپنی پارٹیوں کا ویو پوائنٹ دے رہی ہوتی ہیں. وہ کبھی ایک طرح کی رائے ہو نہیں سکتی. جس طرح کہ آپ نے خود اپنے مجھ سے پوچھا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ چلتے رہنا چاہیے, وہ جمہوریت اسی طرح سے پنپے گی تک جب جمہوری پروسیس آگے چلے گا, جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی ٹرانزیکشن ہوگی, ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو اپنی پاور شفٹ کرے گی ٹرانسفر کرے گی, پھر جا کے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم چل سکتا ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کے دوستوں کی رائے ہے استعفوں کے حوالے سے, جس پہ تھوڑی سی جو پی ڈی ایم میں جو دراڑ پڑی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس جو استعفوں کا آپشن ہے وہ بڑا آخر میں ہونا چاہیے, اس کو پہلے دینے.
تو یہ چیز تو خود مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا آپشن نہیں ہے, یہ آخری آپشن ہے. تو پھر پیپلز پارٹی کو اتنی گھبراہٹ
کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے آپشن بھی موجود ہیں, اور جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تو میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے یہی ریکویسٹ کی اس اجلاس کے اندر کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے, اور پاکستان میں آ کے جو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون, ایک بڑی پاور پالیٹکس ہے پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی, اور وہ آ کے مسلم لیگ نون کی اپنی پارٹی کو لیڈ
کرے. یہ چیز کیا آصف علی زرداری صاحب کو آج سے 4-5 مہینے پہلے نہیں کہنی چاہیے تھی جب پی ڈی ایم بنا تھا؟
دیکھیں میں آپ کو بالکل اندر کی بات آپ کو بتا شیئر کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی جب بھی میاں نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا یا جو بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ ان کو کمیونیکیٹ کیا, ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کو پاکستان آنا چاہیے, آپ کو پاکستان آ کے اس ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے اور پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کے لیے آپ کو خود لیڈ کرنا چاہیے پاکستان میں آ کے. لیکن انفارچونیٹ یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت یابی کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سک رہے تھے, اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ پاکستان کے اندر آئے اور آ کے اس ساری موومنٹ کا حصہ بنے. اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جس کی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو مائنڈ کرنا چاہیے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو خود یہ میاں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آ کے پاکستان کے اندر خود اس ڈیمو جو ہمارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے چاہے وہ کسی طرح کا بھی پروٹیسٹ ہے اس میں شامل ہونا چاہیے. اور یہ بات آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے, میں بھی سمجھتا ہوں اور پورا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے کہ آنے کے بعد پی ڈی ایم کی ایک پوزیشن بہتر ہوگی اور اس میں زیادہ ہمت اور زیادہ جان پڑے گی تاکہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور آ کے اس پی ڈی ایم کا حصہ بنے اور اس کو لیڈ کریں.
بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلبصر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا.
ابھی آپ سامعین ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے ایران کے تیل کو قومی آئے جانے کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
انیس مارچ کو ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا گیا۔ انیس مارچ سن 1951 کو تیل کی صنعت کو قومیانے کی منظوری اپنے حق کے حصول اور ملک کے ذخائر پر اغیار کے تسلط کو ختم کرنے کے سلسلے میں ملت ایران کی جد و جہد کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ سامعین، اسی سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سن 1943 میں 14ویں مجلس شورا ملی کی تشکیل تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک کا نقطۂ آغاز تھا، کیونکہ تیل کا مسئلہ مشرق وسطیٰ کا، خاص طور سے ایران کا اہم ترین مسئلہ تھا۔ 1940 کے عشرے کے پہلے سالوں میں سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ، جو ایک طرف دوسری جنگ عظیم میں ایک محاذ پر تھے، ایران کو مختلف تجاویز پیش کر کے ایران سے تیل سے متعلق مراعات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان تینوں ممالک کو جنگ کے پیش نظر جرمنی کی ہٹلری فوج کے مقابل مشرقی اور مغربی محاذوں پر فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے اطمینان بخش اور سستے تیل کے ذخائر کی سخت ضرورت تھی۔ برطانیہ کے پاس جنوبی ایران کے تیل کے عظیم ذخائر کے استعمال کا اختیار تھا، اور سوویت یونین شمالی ایران کے تیل کے ذخائر کے استعمال کا اختیار حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ شاہی دربار ایرانی تیل کے میدان میں موجودگی کے لیے امریکہ کو ترغیب دلا رہا تھا تاکہ اس طرح اس میدان میں تیسرے فریق کو شامل کر کے برطانیہ اور سوویت یونین کے دباؤ سے اپنے خیال میں چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر مصدق مجلس شورا ملی کے 16 اراکین پر مشتمل ایک گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ تیل کے سلسلے میں ایران سے مراعات لینے کے لیے غیر ممالک کی کوشش اور اس سلسلے میں دربار کے کردار کے پیش نظر مصدق کا یہ کہنا تھا کہ ایک ملک کو تیل دے دینے کی وجہ سے کسی دیگر ملک کو مراعات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ پھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت کے اہم علماء دین، خاص طور سے آیت اللہ کاشانی مرحوم، ایرانی تیل کی صنعت سے اغیار کو نکالنے اور اس مسئلے کو ایک قومی خواہش میں تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ آیت اللہ کاشانی کی ہمیشہ اس بات پر تاکید تھی کہ ایرانی مسلم قوم کو تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں بین الاقوامی پیمانے پر تیل کی اہمیت کو سمجھے بغیر ایران میں تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی تحریک کی اہمیت کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ 1950 کے عشرے کے شروع میں ایرانی تیل کی صنعت قومیائے جانے کے زمانے میں ایران مشرق وسطیٰ کا تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ایران امریکہ، سوویت یونین اور وینزویلا کے بعد تیل نکالنے والا چوتھا بڑا ملک تھا۔ مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس میں تیل کی کل سالانہ پیداوار تقریباً 90 ملین ٹن تھی، اور اکیلا ایران 32 ملین ٹن تیل پیدا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں 50 کے عشرے میں مغربی یورپ کا تقریباً 90% تیل ایران فراہم کرتا تھا۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایرانی تیل ہی تھا جو دوسری جنگ عظیم سے تباہ ہونے والی یورپی صنعتوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑا، تاکہ اس تیل کے مالک یعنی ملت ایران کی روز افزوں غربت اور بے شمار مصائب کے بدلے مغربی یورپ میں ایک بار پھر جان پڑ جائے اور وہ اپنی صنعت اور اقتصاد کو بہتر کر سکے۔ 1945 سے 50 کے سالوں میں ایران اور برطانیہ کی تیل کی آمدنی 25 کروڑ پاؤنڈ تھی، جبکہ ایران کا حصہ صرف 9 کروڑ پاؤنڈ تھا۔ ان اعداد و شمار کے پیش نظر تیل کی صنعت کو قومیانے کے لیے ملت ایران کی تحریک سے برطانیہ کے ناراض ہونے کی وجہ واضح ہے۔ برطانوی تیل کی کمپنی نے ایرانی شاہی حکومت کی حمایت سے ایرانی تیل کے ذخائر کو برباد کر دیا اور بڑا سرمایہ اس نے جمع کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے ایرانی تیل کی صنعت کو قومیا جانے کے عمل کو روکنے کے کسی بھی اقدام سے اس نے دریغ نہیں کیا۔ برطانیہ کی سازشوں اور شاہی حکومت کی طرف سے اس کی خفیہ حمایت کے باوجود ملت ایران کی عظیم تحریک رنگ لائی اور سر انجام ایرانی تیل کی صنعت کو قومیانے کا قانون 19 مارچ 1951 کو اس وقت کی ایرانی پارلیمنٹ نے پاس کر دیا۔ برطانیہ نے ملت ایران کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کرنے کے لیے ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا اور اپنے اتحادی ملکوں سے بھی اس نے ایسا ہی کرنے کو کہا۔ برطانیہ کا مقصد ایران میں اقتصادی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا تھا، لیکن مصدق حکومت نے ایرانی عوام اور علماء، خاص طور سے آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے برطانوی سامراج کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ ایران کی اس وقت کی حکومت نے برطانوی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے اور ملک کی آمدنی کے لیے خام تیل رعایتی قیمت پر فروخت کرنے کو ترجیح دی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ رعایتی قیمت پر خام تیل فروخت کرنے کے بعد جو آمدنی حکومت کو ملتی تھی وہ اس رقم سے دگنی تھی جو ایران اور برطانیہ کی تیل کمپنی خام تیل کی سالانہ قیمت ایران کو ادا کرتی تھی۔ برطانیہ نے، جس میں ایران کی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے اقتصادی اور سیاسی نتائج برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی، امریکہ اور دربار شاہی کی حمایت سے 1953 میں بغاوت کرا دی اور ڈاکٹر مصدق کی قانونی حکومت کو گروا دیا۔ 1953 کے کودتا نے تیل کی صنعت کو قومیانے کی ملت ایران کی خوشی کو غم میں تبدیل کر دیا۔ فوجی کودتا کا منصوبہ دراصل ایک برطانوی منصوبہ تھا۔ امریکہ شروع میں اس منصوبے میں شامل ہونے کے سلسلے میں تذبذب میں تھا، لیکن امریکی صدارتی انتخابات میں جنرل آئزن ہاور کی کامیابی سے مشرق وسطی میں امریکی پالیسی بدل گئی۔ امریکی خفیہ تنظیم سی آئی اے میں مشرق قریب شعبے کے سربراہ روزویلٹ کو کارروائی انچارج بنا دیا گیا اور امریکہ اور برطانیہ نے قبرص میں برطانیہ کے جاسوسی اڈے میں ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی۔ اسی جگہ پر کودتا کا منصوبہ تیار کیا گیا اور پھر 1953 میں اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ تیل کی صنعت قومیانے کی قومی تحریک انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد تکمیل کو پہنچی اور ایرانی فوجیوں اور ایرانی تیل کی صنعت کے اہلکاروں نے عراق کی مسلط کردہ جنگ اور ایران کے خلاف عائد مغرب کی اقتصادی پابندیوں کے دوران ایرانی تیل کی صنعت کی تاریخ میں ایک زرنی باب رقم کر دیا۔ اس وقت ایران کے تیل و گیس کے شعبوں میں تمام اصل کام اسلامی جمہوریہ ایران کی حاکمیت و ملکیت کے تحت اور ماہر ایرانی اہلکاروں کے ذریعے انجام پاتا ہے، اور اغیار کو ایرانی ذخائر و وسائل سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا ہے۔
ابھی آپ سامعین ایران کے تیل کی صنعت کو قومی آئے جانے کے دن کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہم آج شام کی نشریات میں نشر کریں گے، سننا نہ بھولیے گا۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی اور اسی پر آج کی نشریات کا اختتام بھی ہوگا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اپنے میزبان کو اس وقت نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 29 اسفند، 5 شعبان اور 19 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ شعبان سن 38 ہجری قمری کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی مانند اخلاق و معنویت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ زہد و تقویٰ، انکساری، بردباری، مہربانی اور ملنساری میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے ممتاز تھے۔ آپ شب زندہ دار اور انتہائی عبادت گزار تھے۔ بارگاہ خداوندی میں طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عاشور کے دن، جس دن آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ کربلا میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، مصلحت پروردگار کے تحت غش میں ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ البتہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر اموی حکام کے ظالمانہ اقدامات کی نشاندہی کی اور خاندان رسالت کا تعارف کرا کے تحریک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا۔ اس واقعے کے بعد سے اپنی عمر کے آخری لمحے تک آپ نے مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پانچ شعبان سن 313 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ممتاز اور معروف طبیب اور کیمیا دا محمد بن زکریہ رازی نے وفات پائی۔ وہ سن 251 ہجری قمری میں جنوبی تہران میں واقع رئی شہر میں پیدا ہوئے۔ شروع میں ان کا پیشہ زرگری تھا اور آہستہ آہستہ کیمیاگری کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے طب، جیومیٹری، منطق اور فلسفے جیسے علوم میں بھی مہارت حاصل کی۔ زکریہ رازی نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ قدرتی اشیاء کے تجزیہ و تحلیل میں گزارا اور وہ سلفورک ایسڈ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس مسلمان ایرانی دانشور نے ہی الکحل کی دریافت کی۔ انیس مارچ 1821 عیسوی کو مشہور انگریز مستشرق، مہم جو اور سیاح سر رچرڈ برٹن پیدا ہوئے۔ انہوں نے 9 سال ہندوستان میں فوجی ملازمت کی اور ایک عرصے تک کراچی میں رہے۔ 1853 میں انہوں نے عبداللہ البشری کے فرضی اسلامی نام سے حج کیا تھا۔ سر رچرڈ برٹن نے افریقہ کی سیاحت کے دوران ایک اور مشہور سیاح اسپیک کی میت میں دریائے نیل کا سر چشمہ دریافت کیا۔ اپنی عمر کے اواخر میں ان کو 29 زبانوں پر عبور حاصل تھا، جن میں عربی، اردو، فارسی، گجراتی، مرہٹی، سندھی، پنجابی اور سرائیکی زبانیں شامل تھیں۔ 20 اکتوبر سن 1890 کو اس معروف سیاح کا انتقال ہو گیا۔ پانچ شعبان 1243 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان ترکمن چائے کا شرمناک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے پر ایران کے حکمراں فتح علی شاہ قاجار نے برطانیہ کی استعماری حکومت کی ثالثی سے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق یریوان اور نخجوان کے علاقے روس کے حوالے کر دیے گئے اور بحیرہ خزر میں جہاز رانی کا حق ایک بار پھر روسی بحری جہازوں کو دے دیا گیا۔ روسی حکومت نے بھی قاجاری ولی عہد عباس مرزا کی ولی عہدی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ March 1963 سن 1863 کو برصغیر کے مشہور عالم دین اشرف علی تھانوی یوپی ہندوستان کے ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میرٹھ اور دہلی میں حاصل کی اور تعلیم کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں کی۔ فارغ التحصیل ہو کر کامپور کے مدرسے فیض عام میں تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور ایک مدرسے جامع العلوم قائم کیا۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے، جس کا نام بیان القرآن ہے۔ یہ تفسیر 12 جلدوں میں ہے اور اس کی تکمیل 2.5 سال میں ہوئی۔ 9 جولائی 1943 کو اشرف علی تھانوی وفات پا گئے۔ اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو برطانوی سامراج اور اس کے پھٹو شاہ کی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں ایرانی پارلیمنٹ اور سینٹ نے تیل کی صنعت کو قومیانے کا بل منظور کیا۔ اس بل کی منظوری ایران کے عوام کی سامراج مخالف تحریک میں ایک نیا موڑ تھی اور یہ تحریک تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر مصدق عوام اور علماء خصوصاً آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کو اپنی حکومت کی اولین ذمہ داری قرار دیا۔ شاہی دربار اور برطانوی حکومت کی سازشوں کے باوجود عوامی حمایت کی بدولت اس قانون پر عمل درآمد ہوا اور ایران کی پیٹرولیم کی صنعت پر سے برطانوی سامراج کا قبضہ ختم ہو گیا۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسا من ذکره ولا ینقص من شکره، اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد جمیع ملائکته ومن بعثت من انبیائک و رسلک وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔